بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، شکل و صورت کی خوبی ظاہری حسن ہے اور اچھی عقل باطنی خوبی ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے بارے میں دھوکے میں رہنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر اصرار کرے اور اللہ سے مغفرت کی تمنا بھی کرے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور، اور کلام نور کے بعد نشر ہوگا پروگرام صبح امید، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر سب لوگ ہموار وادی پر گامزن ہو جائیں تو میں اس شخص کی وادی پر چلوں گا جو خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے گا وہ ناکامی اور محرومی کا زیادہ حقدار ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ، دہشت گرد صہیونی حکومت کے ہاتھوں حماس کے نائب سربراہ شہید العاروری کی مظلومانہ شہادت پر فلسطینی اور دیگر استقامتی گروہوں اور شخصیات کا سخت رد عمل۔ سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی چوتھی برسی، ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں تعزیتی جلسے، شہید راہ قدس کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم۔ اور ہندوستان میں شدید کوہرے اور دھند کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت اور ہوائی جہازوں کی پروازیں متاثر۔ اور سامعین، لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز غزہ سے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے نائب سربراہ اور بیروت میں القسام بریگیڈ کے دو کمانڈروں کے قتل پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے حماس کے نائب سربراہ شیخ صالح العاروری پر دہشت گردانہ حملہ کر کے شہید کرنے کے صہیونی حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی اور کہا ہے کہ صہیونی دشمن فلسطینی قوم اور تحریک استقامت کا مضبوط و مستحکم عزم متاثر نہیں کر سکے گا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے حماس کے نائب سربراہ شیخ صالح العاروری اور القسام بریگیڈ کے دو کمانڈروں سمیر فندی اور عظام الاقرا کی شہادت پر فلسطینی قوم، امت مسلمہ اور دنیا عرب کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے گھناؤنے اقدام نے ہر مقام پر فلسطینی قوم کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی وحشی گری کو ثابت کر دیا۔ تاہم فلسطینی قوم پورے عزم کے ساتھ اپنا راستہ جاری رکھے گی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما زیاد النخالہ نے بھی جنوبی بیروت کے علاقے الزاہیہ میں تحریک حماس کے نائب سربراہ کی شہادت پر اپنے رد عمل میں کہا کہ صالح العاروری فلسطین اور تحریک استقامت کو کامیاب بنانے کی راہ میں شہید ہوئے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عبداللہیان نے بھی حماس کے رہنما صالح العاروری پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے بزدلانہ اور دہشت گردانہ اقدامات سے ثابت ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ پر 3 مہینے سے اپنے مسلسل وحشیانہ حملوں کے بعد، جن میں اسے امریکہ کی بھی پوری حمایت حاصل ہے، اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ یمن کی حکومت نے بیروت کے علاقے زاہیہ میں تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ صالح العاروری کے قتل کی مذمت کی اور تاکید کے ساتھ کہا کہ العاروری کا قتل صہیونی حکومت اور اس کے جرائم کے انحطاط اور ناکامی کا عکاس ہے۔ پریز رائے نے غاصب سینی حکومت اور فلسطین کی تحریک حماس کے درمیان مصر کی ثالثی کا عمل تعطل سے دوچار ہو جانے کی خبر دی ہے۔ جنوبی بیروت میں واقع زاہیہ کے علاقے پر سینی جارحیت میں فلسطین کی تحریک حماس کے نائب سربراہ صالح العروری کی شہادت کے بعد مصر نے سینی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان ثالثی کا عمل روک دیا ہے۔ اس خبر کا اعلان جنوبی بیروت میں واقع زاہیہ کے علاقے پر سینی جارحیت میں فلسطین کی تحریک حماس کے نائب سربراہ صالح العروری اور القسام بریگیڈ کے دو کمانڈروں کی شہادت کے بعد کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سینی حکومت کا ایک سیکورٹی وفد جو مذاکرات کے لیے مصر کے دورے پر تھا قاہرہ سے واپس روانہ ہو گیا۔ جنوبی غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملے میں مزید فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں واقع رفح کیمپ کے شمال میں خربت العدس نامی علاقے میں غاصب سینی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں 3 فلسطینی شہید اور 10 دیگر زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غزہ کے مرکزی علاقے میں واقع مشرقی اور وسطی خان یونس پر غاصب سینی حکومت کے جارحانہ حملوں کے نتیجے میں فلسطینی مجاہدین اور سینی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ سینی فوجیوں نے اسی طرح غزہ کے مرکز میں نصیرات سیکنڈ کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ غاصب سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے شمال میں واقع علاقوں پر شدید فضائی حملے اور گولہ باری بھی کی ہے۔ سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی چوتھی برسی ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی چوتھی برسی کی مناسبت سے ایران کے مختلف علاقوں میں منعقدہ پروگراموں میں ان کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پورے ایران میں جاری تعزیتی جلسوں میں سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی غیر معمولی فداکاریوں اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ کرمان میں بڑی تعداد میں شہید سلیمانی کے شہدائیوں نے ان کے مزار پر حاضری دے کر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا عزم کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شعرا اور مداحوں سے خطاب کرتے ہوئے شہید قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے علوی درجات کی دعا کی۔ ادھر کرمان کے گلزار شہدا قبرستان کے راستے میں 2 زوردار دھماکے ہوئے ہیں، جن میں 250 سے زائد افراد شہید و زخمی ہوئے۔ تسنیم خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مزار کی جانب جانے والے راستے میں جہاں زائرین کے لیے سبیلیں لگائی گئی تھیں، بیگ کے اندر رکھے ہوئے بم خوفناک دھماکوں سے اڑ گئے۔ بعض رائے کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے ریموٹ کنٹرول سے بم دھماکے کیے ہیں۔ سیکورٹی اداروں نے خودکش حملے کی تردید کی ہے۔ دھماکوں کی اطلاع ملتے ہی ریپڈ ایکشن فورس کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردانہ دھماکے کے شہید قاسم سلیمانی کے مزار پر آنے والے زائرین اور عقیدت مندوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے۔ دھماکے کے بعد جائے وقوع کو زائرین اور عقیدت مندوں سے خالی کرا لیا گیا۔ ایمبولیشنس کے ذریعے زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا جا رہا ہے۔ کرمان میں ہونے والے دہشت گردانہ دھماکوں میں اب تک 103 شہید اور 188 زخمی ہوئے ہیں۔ تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق کرمان میں 2 دہشت گردانہ دھماکوں کے بعد بعض اسرائیلی سائٹس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان دھماکوں میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا ایک سینئر کمانڈر شہید ہوا ہے۔ تاہم اسرائیلی سائٹس کی یہ خبر جھوٹی تھی اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا کوئی بھی سینئر کمانڈر دھماکوں کی جگہ کے قریب موجود نہیں تھا۔ واضح ہے کہ ایران کے مقامی وقت کے مطابق 2:50 اور 3:17 پر 2 دہشت گرد دھماکے ہوئے۔ پہلا دھماکہ شہید قاسم سلیمانی کے مزار سے 700 میٹر کے فاصلے پر ہوا اور دوسرا دھماکہ مزار سے 1 کلومیٹر دور اور زائرین کے راستے اور چوکیوں کے باہر ہوا۔ اس ہونے والے دہشت گردانہ دھماکوں میں اب تک 103 افراد شہید اور 188 زخمی ہوئے ہیں۔ حکومت نے جمعرات کو عام شوق کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں ایک جارحانہ حملے میں 4 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے اس سلسلے میں اعلیٰ سطحی عدالت تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی سے میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں جہاں میتھئی اور کوکی گروپوں کے درمیان نسلی تصادم کی وجہ سے کشیدگی جاری ہے. تشدد کی ایک نئی لہر میں کوکیزو کے زیر تسلط علاقوں میں سیکورٹی فورسز اور مسلح شرپسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اطلاعات کے مطابق فائرنگ کا یہ تبادلہ منگل کے روز ضلع ٹینگوپال کے ایک علاقے مورے میں تلاشی کی کارروائی کے دوران ہوا. اس واقعے میں 6 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے. ادھر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ امیت شاہ اور منی پور کے وزیر اعلی این برین سنگھ کو خط لکھ کر کہا ہے کہ اس گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور فرقہ وارانہ تانے بانے کو درست کرنا اور تمام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. ہندوستان کی بیشتر ریاستوں میں شدید کوہرے دھند کی وجہ سے جہاں ٹرینوں اور ہوائی جہازوں کی آمد و رفت میں تاخیر ہو رہی ہے, وہیں کوہرے کے باعث آسام میں سڑک حادثے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے. ہندوستان کی شمال اور شمال مشرقی ریاستوں میں کوہرے اور شدید دھند کا قہر جاری ہے, جس کے باعث ٹرینوں اور ہوائی جہازوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہو گئی ہے. خبروں کے مطابق آدھا ہندوستان شدید سردی اور کوہرے کی لپیٹ میں اور اسکول بھی بند ہو گئے ہیں. جموں کشمیر سے آسام اور مغرب بنگال تک شدید دھند چھائی ہوئی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے نام اپنے ایک مراسلے میں کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایران کے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی چوتھی برسی کے موقع پر اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق اور دیگر متعلقہ اداروں کے نام اپنے ایک مراسلے میں اعلان کیا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا اقدام دہشت گردانہ اور غیر منصفانہ اور غیر قانونی تھا. اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اس دہشت گردانہ اور وحشیانہ اقدام کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے نقطہ نظر سے اس مجرمانہ قتل میں ملوث تمام عناصر مجرم قانون کے سامنے جواب دہ ہیں, جنہیں کیفر کردار تک پہنچائے جانے کی ضرورت ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے. ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے. بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے. یقین دل کو خ... خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طاہر شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو، کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو، قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
کربل کے
مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارک واقعہ کی 41 سے 46 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے, گرم گرم ہوا, کھولتا ہوا پانی, کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے. یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے. سامعین, ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا تھا کہ سورہ واقعہ کی آیات کے مطابق قیامت کے دن لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے, جن میں سے دو گروہ مقربین بارگاہ الہی اور سعادت مند ہیں کہ جو اہل بہشت میں سے ہیں, جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں روشنی ڈالی تھی. آج کے پروگرام میں ہم تیسرے گروہ سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیں گے وہ اہل دوزخ ہیں, اور انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہو, جبکہ اہل بہشت آبشاروں, چشموں اور بلند و خوبصورت درختوں کے نیچے پانی سے لبریز جاری نہروں کے پاس نہایت ہی لطیف و جانفزا ہواؤں سے بہرہ مند ہوں گے. دوسری جانب اہل جہنم بہت ہی غلیظ دھوئیں سے دوچار ہوں گے جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے اٹھ رہا ہوگا, اور ایسا کھولتا پانی انہیں میسر ہوگا جو ان کی پیاس بجھانے کے بجائے انہیں اور تشنا کر دے گا. آیت کریمہ ان کے دوزخ میں جانے کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے, یہ لوگ دنیا میں اس قدر اپنی دولت کے نشے میں چور اور مقام و منصب میں مست تھے کہ پیغمبران الہی اور آسمانی کتابوں کی باتوں کو نہیں سنتے تھے, لہذا برے کاموں کو خوبصورت سمجھتے تھے اور گناہ کبیرہ اور ناشائستہ کاموں کو انجام دیتے تھے.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حد سے زیادہ آرام و آسائش کے جو انسان کے لیے خداوند عالم اور قیامت سے غفلت کا شکار بنے, انسان کے لیے بدترین تقدیر کا باعث بنتی ہے اور اسے ہلاکت و بدبختی کی وادی میں دھکیل دیتی ہے. گناہوں کا ارتکاب انسان کو دوزخی نہیں بناتا ہے کیونکہ توبہ کا امکان پایا جاتا ہے, لیکن گناہ پر اصرار اور دوام اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان گناہ کی برائی کو درک نہ کر سکے, جس کے نتیجے میں گناہ اور برے کام سے دستبردار نہ ہو. زندگی میں غرور و سرمستی گناہوں کے مرتکب ہونے کا سامان فراہم کرتی ہے, اور اگر انسان اسی ڈگر پر چلتا رہا تو یہ اس کے لیے بہت سنگین خطرہ شمار ہوگا. سامعین, آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 47 سے 50 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.
اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقرر دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے. سامعین, اس تیسرے گروہ کے دوزخ میں جانے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں پیغمبران الہی کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آخر کس طرح سے ممکن ہے کہ ہمارے آبا و اجداد, جن کے اجسام باقی نہیں بچے ہیں اور ان کے گوشت و پوست اور ہڈیاں مٹی میں تبدیل ہو کر علاقوں میں بکھر گئی ہیں, دوبارہ زندہ ہوں گی. قرآن کریم ان کے جواب میں فرماتا ہے, خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے لیے یہ کام نہایت ہی آسان ہے, اور خداوند عالم کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمانے کے تمام انسان کہ جنہوں نے اس کرہ خاکی پر قدم رکھا ہوگا، سب کے سب ایک معین مقام پر حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا اجر و ثواب یا اس کی سزا ضرور پائیں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے کفار و منکرین کے پاس اس کے عدم وقوع پر کوئی محکم دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ صرف اسے ایک بعید اور واقع نہ ہونے والا امر سمجھتے ہیں۔ بعض معاندین صرف اس تلاش و جستجو میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے خداوند عالم اور قیامت کے بارے میں اپنے شبہات اور تردید کو معاشرے میں رائج کر کے دوسروں کو بھی منحرف کر دیں، اور یہ چیز نہایت ہی خطرناک ہے۔ البتہ ایسے مواقع پر مومنین کا نہایت ہی اہم فریضہ ہے کہ اس طرح کے شبہات کا مستحکم اور واضح و شفاف جواب دیں۔ قیامت میں ایک معین وقت پر تمام انسان جمع ہوں گے۔
سامن پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 51-56 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔
اس کے بعد تمہیں گمراہو اور جھٹلانے والو تھوہڑ کے درخت کے کھانے والے ہو گے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا۔ سامن، گزشتہ آیتوں میں دوزخ میں گناہگاروں کی جگہ کے بارے میں اشارہ ہوا تھا، اور اب یہ آیتیں دوزخ میں ان کے کھانے اور پینے کی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں اہل بہشت کے برخلاف کہ وہ خوش ذائقہ اور لذیذ پھلوں سے لطف اندوز ہوں گے، اہل جہنم لاچار و ناچار بدبودار اور تلخ پھل کھائیں گے تاکہ اپنے پیٹ کو بھریں، لیکن ان کا کیا فائدہ، کیونکہ وہاں تو صرف ان کے درد و رنج ہی میں اضافہ ہوگا۔ اور جب یہ لوگ جہنم کے کھانوں سے اپنے پیٹ کو بھریں گے تو ان کی پیاس بھڑک اٹھے گی، اور وہ بیمار اونٹ کی طرح جن کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھتی ہے، وہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو اس قدر پئیں گے کہ ان کا اندرونی حصہ بھی جل اٹھے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ البتہ یہ سخت عذاب ان گمراہ افراد کے لیے ہے جنہوں نے حق کو تو سمجھا تھا لیکن ہٹ دھرمی اور دشمنی کی بنا پر اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی طرح دوسروں کو بھی شک و شبہات میں الجھا کر ان کی گمراہی کا سامان فراہم کر دیا تھا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہت سے ایسے انسان کے جو گمراہ ہیں آخر کار راہ ہدایت پر گامزن ہو ہی جاتے ہیں، مگر جو ہر چیز سے پہلے خطرناک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گمراہی ہر درمی انعد اور حق کو جھٹلانے کی وجہ سے نہ ہو۔ بے شک خداوند عالم عادل ہے اور ہرگز کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا، اور در حقیقت جو اہل جہنم کو عذاب اور سختی کی صورت میں پہنچے گا وہ دنیا میں ان کے برے کاموں کا نتیجہ ہوگا۔
کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کو مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
چلا رہا ہے وہی خدا دکھا دی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے.
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید. صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسروں کے غلام نہ بنو، بے شک خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. کیا کوئی ایسا آزاد مرد نہیں ہے جو دنیا کے اس چبائے ہوئے لقمے کو دوسروں کے لیے چھوڑ دے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو، نفس کی کوئی قیمت جنت کے علاوہ نہیں ہے، لہذا اسے کسی اور قیمت پر بیچنے کا ارادہ مت کرو. یہاں آزادی سے مراد مغرب کی وہ جان لیوا آزادی نہیں ہے جو لبرالزم اور اومانزم جیسے کھلے مکتبوں کی دین ہے، جہاں صرف انسان کو محور قرار دے کے اسے اصالت اور آزادی کے نام پر ہر میدان میں اریاں اور ننگا کر کے اخلاقی اقدار سے بہت نیچے گرا دیا گیا ہے اور خدا کا کہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. اگر انسان آزادی کا حقیقی مفہوم سمجھ لیتا تو کبھی بھی اس کی زندگی میں اخلاقی انحطاط پیدا نہ ہوتا. عصر حاضر کے انسانوں کو چاہیے کہ مکتب نہج البلاغہ سے آزادی کا حقیقی مفہوم لے کر اپنی زندگی کے اس اخلاقی خلا کو پر کریں. مکتب نہج البلاغہ کے اخلاقیات کی ایک اور تصویر انسان کا با عمل ہونا ہے. مکتب نہج البلاغہ میں ایسے انسان کو بہت سراہا گیا ہے جو زندگی کے ہر میدان میں علم کے ساتھ ساتھ عمل کا مظاہرہ بھی کرتا ہے. اس مکتب میں جہاں علم پہ زور دیا گیا ہے، وہیں اسے عمل میں لانے پر بھی خاصی تاکید کی گئی ہے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام مال کے مقابلے میں علم کی فضیلت کو اپنے صحابی جناب کمیل ابن زیاد سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہیں مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. جو مقام اور شخصیت مال سے ہاتھ میں آتی ہے، مال کے ختم ہونے سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اے کمیل، صحیح علم کی پہچان ایک ایسا آئینہ ہے جس پر ثواب دیا جائے گا اور انسان اس کی وجہ سے اپنی زندگی میں خدا کی عبادت کی توفیق حاصل کرتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا نیک نام بھی زندہ رہتا ہے. علم حکومت کرتا ہے اور مال پہ حکومت کی جاتی ہے. حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو جو دانشمند اپنے علم کے برعکس عمل کرے گا وہ ایک ایسا سرگرداں اور پریشان جاہل ہے جو اپنی جہالت سے کبھی آگاہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر حجت زیادہ ہو گئی ہے، حسرت اور غمگینی زیادہ ہو چکی ہے اور وہ خدا کے نزدیک سزا کے لائق ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علم اگر عمل کے ساتھ ہو تو وہ نہ صرف اس کی فردی زندگی کو سنوار سکتا ہے بلکہ اجتماعی زندگی کو بھی سدھار کر انسان کو اخلاق کا نمونہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر علم کو عمل سے مقرون نہ کیا گیا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کے لیے بھی ناسور بن جاتا ہے، وہ فساد و رذائل کا پیکر بنتا ہے، اسی لیے عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس کی لاکھوں زندہ مثالیں مشرق و مغرب میں موجود ہیں، جہاں علم پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک فرد کے ساتھ ساتھ ایک پورا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ آج کے دور کی تباہی کی ایک اہم وجہ یا تو لا علمی ہے یا علم پہ عمل نہ کرنا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے اب بھی یہ باب کھلا ہے، اسے چاہیے کہ مکتب نہج البلاغہ کے اس انمول اخلاقیات پر عمل پیرا ہوں تاکہ اور بڑھتی ہوئی تباہی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک انسان کی زندگی کے روزمرہ کے پروگرام دقیق، منظم اور وقت کی پابندی کے ساتھ اجرا ہوں تو اس کی فردی اور اجتماعی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ نظم انسان کو اس کی زندگی کا وقت، امکانات اور طاقت تلف ہونے سے بچاتی ہے۔ ایک منظم آدمی نظم کے سائے میں اپنی زندگی کے سارے وعد و وعید کو پورا کر سکتا ہے۔ منظم انسان جہاں کہیں بھی ہو خیر و برکت اور لوگوں کے اعتماد کا سبب بنتا ہے۔ امام علی مقام نے نظم پہ بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مومن کی زندگی کے تین اوقات ہوتے ہیں، ایک ساتھ میں وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، دوسرے وقت میں اپنے معاش کی اصلاح کرتا ہے، اور تیسرے وقت میں اپنے نفس کو ان لذتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ کسی بھی عقل مند کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے گھر سے دور ہو جائے مگر یہ کہ تین میں سے ایک کام ہو، اپنے معاش کی اصلاح کرے، آخرت کی طرف قدم آگے بڑھائے، حلال اور پاکیزہ لذت حاصل کرے۔ پس انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ منظم رہے، لیکن اگر وہ غیر منظم رہا تو یہی بے نظمی اس کی ذلت و خواری اور عدم ترقی کا سبب ہوگی۔ اگر انسان آج صحیح معنوں میں اپنی زندگی سے جڑے ہر پہلو میں منظم ہوتے تو آج معاشرے کی یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ جو انسان اپنی زندگی میں منظم ہے وہی انسان کامیابی اور ترقی کی سیڑھیاں بڑی آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب علی حیدر صاحب، محلہ کاظمین، لکھنؤ، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ریڈیو تہران کی نشریات طویل عرصے سے سن رہا ہوں اور پہلے خط بھی لکھا کرتا تھا مگر موبائل نے سب کچھ بھلا دیا۔ پروگرام ماشاءاللہ بہت عمدہ ہیں اور معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ مجھے مقدس دفاع، اسلام کی معرفت، آج کا ایران، خلقت کی رانائیاں اور صبح امید بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین محترم علی حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے دو وزیر تھے، ان میں سے ایک مہربان اور پرخلوص تھا اور دوسرا حاسد اور بد کردار۔ حاسد اور بد زبان وزیر مہربان اور پرخلوص وزیر سے خوش نہیں تھا اور ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے نقصان پہنچائے اور بادشاہ کے سامنے اسے ذلیل کرے۔ لیکن مہربان وزیر اس کی تمام کارستانیوں کو جانتا تھا اور اس کی سازشوں سے باخبر تھا، لہذا وہ خاموش رہتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک شخص کو قیدی بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا کہ یہ بادشاہ کو برا بھلا کہتا ہے اور کوچہ و بازار میں کھڑے ہو کر بادشاہ کے ظلم و ستم کو بیان کرتا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس بیچارے آدمی کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں ہی وزیر اس بیچارے کے قریب کھڑے تھے۔ جیسے ہی ایک سپاہی جلاد کو بلانے کے لیے جانے لگا تو وہ آدمی ایک بار پھر بادشاہ کے خلاف کچھ بڑبڑایا۔ بادشاہ کیونکہ اس شخص سے دور تھا، لہٰذا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے مہربان وزیر سے پوچھا، یہ شخص کیا بڑبڑا رہا ہے؟ مہربان وزیر نے اس بیچارے آدمی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا، اے عادل بادشاہ، یہ بیچارہ تو آپ کے حق میں دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا غصے کو پینے اور عوام کی خطاؤں کو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ اب سنیے حاسد وزیر کی داستان۔ اس نے تو اس بیچارے آدمی کی بات بڑبڑاہٹ کو سنا تھا جو اندر ہی اندر بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور مہربان وزیر نے بادشاہ کو بالکل برعکس بات بتائی تھی۔ حاسد وزیر نے دل ہی دل میں سوچا کہ مہربان وزیر سے انتقام لینے کا اچھا موقع ہے، اگر اس کے جھوٹ کو برملا کر دیا جائے تو وہ بادشاہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا اور شاید بادشاہ اسے سزا بھی دلوا دے۔ یہ سوچ کر حاسد وزیر نے بادشاہ کی جانب رخ کیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے حضور میں جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ آدمی تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے کے عالم میں حاسد وزیر کی طرف دیکھنے لگا۔ حاسد وزیر دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت مہربان وزیر کی دروگوئی پر غصہ ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بادشاہ نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حاسد وزیر کی طرف رخ کر کے کہا، مجھے اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے زیادہ اچھا لگا، کیونکہ اس کی نیت نیک تھی اور تو نے اپنی خباثت اور بدنیتی سے یہ بات کہی ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا ہے کہ دانا کہتے ہیں، دروغ مصلحت آمیز بہ از راستے فتنہ انگیز، مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے۔ یہ سن کر حاسد وزیر کی شرم کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ نے ایک بار پھر کہا، اس وزیر نے اپنی مہربانی اور اس بیچارے آدمی کی جان بخشی کے لیے اس طرح بات بنائی اور اپنی اس بات سے اس شخص کی جان بھی بچا لی اور میرے احترام کو بھی ملحوظ رکھا، لیکن تیری نیت نیک نہیں تھی، تو نے اس آدمی کو بھی مروانے کی کوشش کی اور میری عزت کا بھی خیال نہیں رکھا، تو نے میرے بارے میں اس شخص کی زبان سے نکلنے والے برے کلمات اپنی زبان سے دہرا کر میری بے عزتی کی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غریب آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے مہربان وزیر کو انعام دیا اور حاسد وزیر کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ جی ہاں سامعین، بالکل صحیح کہا ہے کسی نے، جو دوسروں کے لیے گڑا کھودتا ہے سب سے پہلے وہ خود اس میں گرتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
Thank you.